ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک چیخ کی، بس ایک چیخ لگ جائے گا سب ختم ہو جائے گا. یہ جو زلزلہ آتا ہے نا، زلزلہ جو کوئٹے میں آیا تھا، پشاور میں بھی آیا تھا، بہت سنگین نوعیت کا، اور اس میں اندر شہر تقریباً سب ختم ہو چکا تھا. تو اس زلزلہ کے اندر ایک آواز ہوتی ہے بڑی خطرناک قسم کی، سائنسدان کہتے ہیں لاوا پٹتا ہے زور سے، قرآن و سنت کہتے ہیں خدا کے قہر اور عذاب کی آواز. اللہ، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک ہی چیخ کا، مالہا من فواق، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مسلسل ہوگا. وقالوا ربنا اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب، اور کہیں گے پروردگار جلدی دے ہم کو ہمارا عذاب والا حصہ تفصیلی حساب سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے ان کی باتوں پر. صبر کے لیے ہمیشہ نمونہ چاہیے. واذکر عبدنا داود ذا العید، اور یاد کرے ہمارے بندے پیغمبر داود علیہ السلام کو جو ہاتھوں والے تھے. انہو اواب، وہ بہت اللہ کو چاہنے والے تھے. اللہ، او ذوالعید، عید ید کی جمع ہے، یعنی حضرت اکثر کام خود کر دیتے. تفسیر روح المانی میں بعض بزرگان دین اور بعض لوگوں کو اشارہ کیا ہے اور ان کو بتال کہا ہے، وقت ضائع کرنے والے، اور عطلہ کہا ہے، فضول بیٹھنے والے. فرمائے کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے. ذوالعید، اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، وقت کے بادشاہ، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا، ذرہ بنا دے رہے، اور قسم قسم کے افعال اللہ نے ان سے لیے. اس سے پتہ چلتا کہ خود اپنا کام کرنا نعمت میں سے ہے. ہر کام دوسرے سے کرانا، خود سے شل بیٹھے رہنا، یہ عذاب سے کب نہیں ہے. ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت گھر میں کیا کر دے دے، فرمایا کان فی محنت اہلی، گھر والوں کے ہاتھ بٹھانے میں، کام کاج میں رہ دے دے. اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم. اور ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ خلیفہ میں کس طرح ہوں گا، میں اپنے بال بچوں کے گھر چلانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ بکریوں کی خدمت کرتا تھا. تو صحابہ نے متفق ہو کہ ان کی تنخواہ مقرر کی 30 دینار یا درہم، اور اسی طرح حضرت عمر اور عثمان و علی کے. تفسیر روح المانی سورہ ممتحنہ. لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو مدرس یا امام یا مؤذن تنخواہ نہیں لیتا تھا اس کو معزول کر لیتے تھے. تنخواہ جو نہیں لیتا نا، وہ بھی کام بھی ٹائم پہ پورا نہیں کرتا، کہتے جی میں تو اعزازی ہوں. کمزور محتمم اعزازی مدرس رکھتا ہے اپنے پیسے بچانے کے لیے، تنخواہ مقرر کرے 8,000 کی 10,000، 10 کی 12,000، تاکہ وہ وقت پر آئے. وہ نہیں آئے گا سینکڑوں طلباء کا وقت ضائع ہو، ان کا علمی نقصان ہوگا. یہ عجیب نظام ہے کہ اس میں تنخواہ نہ لینا کمال نہیں ہے، تنخواہ لینا کمال ہے، تاکہ وقت کی پابندی ہو سکے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دارالحدیث میں تنخواہ لیتے تھے، رجسٹر منگوا کے منشی سے اور نوٹ گن لیتے تھے، تاکہ مجھ سے پڑھنے والے گھر جا کے تنخواہ کو ناجائز نہ کہے. اللہ انتظام کو درست چلانا یہ بھی عالم کا فریضہ ہے، انتظام کو صحیح رکھنا یعنی اعلی ڈسپلن سے پیش آنا، یہ بھی اسلام کے اعلی ترین تعلیمات میں سے. وَاسْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. امام الاثر مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند اور ڈابیل میں تنخواہ لیتے تھے. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری، مفتی محمد شفیع، تمام اکابر علماء تنخواہیں لیتے تھے، اور حضرت مدنی لے کے پھر جب گھر سے گھر پہنچتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بیوائیں یتیم مسکین راستے میں کھڑے ہوتے تھے، حضرت ان کو دیکھے بغیر ان کے ہاتھ میں نوٹ رکھتے تھے. اللہ انتظام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. اور وہ جو لکھا ہے کہ متقدمین کے ہاں تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، درست بات یہ ہے کہ یہ قول ضعیف ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ حنفیہ کے نزدیک طاعات پر اجرت نہیں ہے، یہ قول معتزلہ کا ہے، یہ مذہب اعتزال ہے، مذہب اہل سنت نہیں ہے. پیغمبر تو کہتے ہیں خیر و ما خستم علیہ اجر کتاب اللہ، قرآن کے بدلے میں تمہیں ملے تو آفرین. بخاری میں یہ حدیث 24 جگہ اور 14 جگہ مسلسل صراحتاً موجود ہے. تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق نے ایک دن کہا یار حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے، گھر والوں نے کہا پکا لیں گے، کس طرح پکائے گی؟ کہا آپ کو تنخواہ ملتی ہے، گزارا 2800 روپے سے ہو جاتا ہے، 2 روپے بچتے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے خزانے کو لکھا کہ ہمارا گزارا 2800 سے ہوتا ہے، 30 کم کرو. چنانچہ اگلے مہینے سے 2800 لینے شروع کیے، حلوہ مہنگا پڑ گیا. وَاسْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کرے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو ہاتھوں سے کام کرنے والے تھے. مدرس کی تنخواہ غریب کی کیا ہوتی ہے؟ 8000-10000، لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی صحت ہوتی ہے، اس کی گھر والے بالکل چلاند ہوتی ہے، آرام سے بچے دے دیے، کوئی تکلیف، کوئی اسپتال، بچے چھوٹے چھوٹے قسم قسم کے گورے نیلے پیلے باہر آتے رہتے ہیں، یہ بہتر ہے نا. ایک سیٹھ صاحب انجینئر 4.5 لاکھ لیتا ہے، وہ خود بیمار رات کو انجیکشن لگوا کے سوتا ہے، اس کی بیوی موسی مرض میں مبتلا، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو درس میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ہر مہینے 2 لاکھ مقروض رہتا ہے. ایسی 4.5 لاکھ پر لانا تو کس کام کے؟ اور سن لو، عالم کے اوپر زکات فرض نہیں ہوتی، کیونکہ اسباب مال نہیں ہے. کسی نے ہدیہ دیا، گفٹ دیا، بڑی سی بڑی چیز دی، بس دیری ختم ہو گئی، ضرورت میں آ گئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلے، ابوبکر صدیق سے ملے، عمر آئے اور سب نے کہا کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے، ترمذی شریف میں ہے. پھر فیصلہ ہوا کہ ابو الہیثم کے گھر چلتے، اور ابو الہیثم بہترین مالدار تھا. مالدار کیا تھا، بھیڑ بکریاں بہت تھی. ان کے گھر پہنچ گئے، ان کی اہلیہ موجود تھی، اس نے ٹھنڈا پانی رات کا رکھا اور کہا کہ ابو الہیثم بازار گیا ہے، ابھی آ جائے گا، تو حضرت بہت خوش ہو جائے گا. وہ آئے، ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، اور ہم نشین میرے جب ایام بھلے آئیں گے، بن بلاوے میرے گھر آپ چلے آئے. تھوڑی دیر میں ابو الہیثم آئے، وکان یفدی بابیہ و امی، حضرت سے ماں باپ قربان کر رہے تھے، بہت خوش ہوئے، بغل گیر ہوئے، بہت زیادہ خوشی محسوس کی. کھجور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کے لے آئے. آپ نے فرمایا توڑ توڑ کے نہیں دیتے ہو، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ حضرت خود چنتے رہے. اور بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نوکر کو حکم دے دیا واپس لے آؤ. آپ نے کہا اتق ذات الدر، دودھ دینے والی جانور نہیں کاٹ. اس کے بعد انہوں نے بکرا ایک یا دو یا تین کتنے کاٹے. عرب بڑے ماہر ہوتے، بس ایسا آگ لگا لیتے اور اس کو صاف کر کے ایسا اور ایسا، نہ گھی نہ مرچ نہ مسالہ نہ ہلدی نہ چٹو نہ بٹو، بس آگ میں سیک ساک کے اور تیار کرا کے حضرت کی خدمت میں لے آئے. آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے بہت شوق سے کھانا تناول فرمایا. ابوبکر صدیق نے بھی، حضرت عمر نے بھی. آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا، کتنے خوبصورت، کتنے اچھے انداز میں تم کو اتنا وافر کھانا مل گیا. اور وہ جو کئی دنوں سے تکلیف تھی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، ابھی جو تھوڑا سا اچھا ملا، تو آپ فرماتے سوال ہوگا اللہ کیا. ابو الہیثم سے پوچھا کہ کام کرنے کے لیے کوئی غلام کنیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، خود کرتے ہیں. ذل عید. آپ نے کہا کسی دن آ جانا. دیکھو کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن انسان تقسیم کرنا آپ کی قدرت میں ہے. آپ خود دیکھ لیں، جب میں آتا جاتا ہوں، کتنے ہمارے طلباء جو میرے نزدیک پاکستان کے بادشاہ سے لاکھ درجے ایک ایک افضل ہے، وہ جان چھڑکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کسی دن آ جانا. وہ آ گیا. آپ نے کہا غلام پسند کرو غلاموں میں. انہوں نے کہا حضرت آپ پسند کریں. آپ نے ایک غلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور خیال رکھنا ہے اس کا. گھر لے گئے، بیوی کو قصہ سنایا. قابل گرانوں کی عورتیں بھی قابل ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی نے وصیت کی، خیال رکھنا، آزاد کر دو. غلام کو آزاد کر لیا کہ اللہ کے نبی نے کہا خیال رکھو. بس کیا لیے، انت حر لوجہ اللہ. واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب. اللہ اکبر و کبیرا. اور صحابہ خود کس محنت کے ساتھ رہتے تھے. ابو طلحہ نے دعوت کی، حضرت جابر نے جو خندق کے موقع پر ہزاروں آدمیوں کا کھانا پکایا، چھوٹا سا بکرا کاٹا اور بیوی نے چند قرص، جو پیسے اور روٹیاں لگانے لگی اور حضرت تشریف لائے. بکرے کے سالن میں بھی آپ نے دم کیا اور آٹے پر بھی دم کیا. بس اب نہ سالن ختم ہو رہا ہے اور نہ روٹیاں ختم ہو رہی. وَاسْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلَائِدَ, یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو, اپنا کام ہاتھ سے کرنے والے. اِنَّهُ اَوَّابُ, وہ اللہ کو بہت چاہنے والے تھے. قَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ, حلال رزق کی کوشش کرنا یہ بھی فرض ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو, تاکہ بال بچوں کو حلال کھلا سکے. امام محمد نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الاکتساب فی الرزق المستطاب. شمس الائمہ نے کتاب القصب کے نام سے اس کی شرح لکھی. ہمارے زمانے میں بازار اور منڈی, تجارت اور زراعت, اس قسم کے کام دین کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے. دین والوں کو خالص دینی کاموں کے لیے فارغ رہنا چاہیے. اگر میں اپنے باڑے کو دیکھنے جاؤں اور ایک دن ماڑی پور چلوں, دوسرے دن مدارس چلوں, تیسرے دن نوری آباد چلوں, تو یہ درس میں ناغ ہو گئے ہیں نہیں. تو ترکت اللہ طول عزا جمیا اور کزال کیف الرجل البصیر, وہ سب یہاں کے تابع ہیں, یہاں سے فارغ ہو کے پھر دیکھا جائے. اور بازار سے لائے گئے در ٹوٹ گیا اور ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, وہ تو اللہ نے اس کی خوشی میں انعام دیا ہے. کمکل عالم اس سے کوئی اور نہیں جو اس زمانے میں دنیا میں انوال ہو جائے, کپڑے کی دکان میں جا کے بیٹھتا ہے, کبھی کوئی انجینئرنگ کر کے وہاں چلے جاتا ہے, یا محلے میں ایک بڑا اچھا قاری تھا, بینک میں ملازم تھا. ایک دن میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بینک سے 60,000 روپے تنخواہ ملتی ہے, مگر قرآن کی خدمت سے محروم ہو چکے ہو. بعد میں پتہ چلا کہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے. میں نے کہا پاکستان تورخم سے لے کے کراچی تک ایک قاری دکھاؤ جو اس مرض میں کبھی مبتلا ہو, کبھی نہیں ہوگا. ہاں شاش برشاش, وہ ایسے لگتے ہیں قراء اور طالب علم جیسے ابھی جنت الفردوس سے آئے ہوئے ہیں. اللہ کی بیماری ان سے ڈرتی, بیماری ان سے ڈر جاتی, وہ تختی. اللہ کے خاص احسان مہربانی ہے. اے لوگوں, دنیا کے عذاب سے بچو اور آخرت کے عذاب سے طالب علم بنو. اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, طالب علموں کی قدر اور مقام پہچان لو. تمہیں اس زمانے میں ان کے قدر اور مقام پہچاننے سے بھی صحت مل جائے گی, ہدایت مل جائے گی, سلطنت مل جائے گی. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو کچھ شبہات تھے, حالانکہ سلطان خود بڑا عالم ہے. فقہ میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الفرید, علامہ کوسری نے لکھا ہے 50 جلدوں میں. فقہ میں کتاب ہے الفرید, سب سے بڑی کتاب فقہ میں سرفسی ہے 30 جلدوں میں, اور اس سے بڑے محید برہانی ہے تقریباً 36 جلدوں میں, لیکن سلطان محمود کی کتاب 50 جلدوں میں. انہیں یہ اشکال تھا, اور اشکال اس لیے تھا کہ عالم تھا. جاہل آدمی کو کیا اشکال ہوگا, عالم دین کو اشکال ہوتا ہے. وہ دریائے علم میں غوطے لگاتا ہے, بعض جگہ غوطہ نہیں لگتا تو اشکال ہو جاتا ہے. اشکال کا یہ مطلب, ایک ان کو یہ اشکال تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء بخاری کی نعمان بن بشیر کی حدیث صحیح ہے. عجیب بات ہے, یہ طالب علم وارث الانبیاء ہے. اور بادشاہ نے کہا ہم نہیں ہیں جو روزانہ 1000 اونٹ کاٹتے, فقراء مساکین کو کھلاتے, لاکھوں بیواؤں یتیموں کی فکر کرتے, حکومتیں بچاتے ہیں. ایک اشکال تو ان کا یہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث صحیح ہے, اور دوسرا اشکال سلطان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں میں محمود میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. مشہور تھا کہ یہ غلام تھا, کہیں سے خریدا گیا ہے, سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے, لیکن اس نے اس کو بیٹا ظاہر کیا. اور تیسرا اس کو اشکال یہ تھا کہ دنیا کے اندر پتہ چلنا چاہیے کہ میری مغفرت ہو گئی, قبر میں آدمی قید ہو جائے گا, پھر پٹائی شروع ہوگی, پھر کیا فائدہ ہوگا, کہاں جا سکے گا. ولا تحین مناز, وہاں سے تو بھاگنے کا وقت ہو گئی. ہمارا ایک ساتھی ہے, آج کل انہی کی طرف سے تمام طلباء کے روزانہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری یہ ایک دکان ہے, کارخانہ ہے, اتنا کاروبار ہے, ابھی بتاؤ کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا. اگر وہاں گھیر لیا گیا اور پٹائی شروع ہو گئی تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں. لوگ کہیں کہ مولانا مفتی ظہر علی خان کا دوست ہے, آپ کیا قرآن پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, آپ کے دوست کی پٹائی ہو رہی ہو. تو ہمیں یہاں پر بتاؤ ہم کیا کریں کہ ہم وہاں کروٹ رکھیں اور جنت کی کھڑکی کھل جائے. وہ جیسے یہ باتیں کرتا ہے میرے آنسو نہیں رک جائے. کیوں؟ خدا کا خوف دکان میں بیٹھ کے کتنا بڑا ہے اسے. دیکھو یہ دن آنے والا ہے اور ہمیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے مزمل بھائی کی والدہ مرحوم ابھی کہا کرتی تھی کہ بیٹے آپ کی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے, آپ کا بیٹا شیخ العزیز ہے, شیخ التفسیر ہے, مفتی ہے, ہزاروں علماء کو پڑھاتے ہیں, آپ جو کہے میں کروں. چنانچہ ان کی یادگار صدقہ جاریہ یہ کنواں ہے, یہ کنواں انہوں نے کھودا ہے اور 27 فٹ پر فل پانی نکلا ہے میٹھا, اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ساری رہے گا. آپ کو کیا معلوم ہے, آپ تو ٹھنڈے میں بیٹھے. ایسا زمانہ تھا, جمعہ کا دن تھا اور جمعۃ الوداع تھا, اور صبح سے پتہ چل گیا کہ مسجد کے حدود میں ایک قطرہ پانی نہیں, ایک قطرہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں. میں اعتکاف سے نکل کر رکشے میں بیٹھا اور اسلامیہ کالج کے پاس بہت بڑا ہیڈ آفس کا ٹینکروں کا, خود گیا اعتکاف چھوڑ کر. وہاں مجھے دیکھ کر کے وہاں کا ہیڈ قاضی رفیع الدین سامنے بنگلہ تھا, یہ اتر آیا, مجھے کہا اعتکاف میں. میں نے کہا اعتکاف کیا کروں گا, لوگوں کا جمعہ خراب ہو جائے گا, پانی نہیں. اف, میری غلطی, مجھے آپ سے روز پوچھنا چاہیے کیا کام. مجھے کہا ڈرائیور کو بلایا کہ حضرت کو گاڑی لپٹا, کہا مسجد چھوڑا, حضرت تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اٹھ کے آئے. سامنے کونے کارنر کا مکان ہی اٹھتے تھے اس طرح پر, جو ہم نے خریدے اس کے سامنے کمبے کے ساتھ, اور انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جتنے ٹینک پانی کے ڈیفنس اور کلفٹن جا رہے سب ڈیٹ کینسل, سب افسان لوگ جائیں. 10-12 بڑے بڑے ٹینک آئے, اور یہ حوض بھر گیا, وضو خانہ بھر گیا. میں نے انہیں فون کیا کہ بس کام پورا ہو گیا. یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج پانی نہ ہونے کی وجہ سے مولانا خود ٹینکروں کے پیچھے گیا ہے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تو ایک دور گزارا ہوں میں درد سے تب کا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب حقیق کٹا تب نگی ہوا. اوتوے جمنوے شہید شیخو پکور کے وائی, دغس نشی پا میدان باند کبان منیسا. ہمارے مزمل بھائی کی والدہ صاحبہ نے مجھے خط لکھا کہ اس کا کیا علاج ہے، پختہ کام کرو. میں نے کہا کنواں کھودتے ہیں. اس زمانے میں حکیم صاحب کہ ہاں بھی ایک کنواں کھدا تھا اور پانی نکلا تھا، انہوں نے ہی انتظام کرایا، آدمی بھیجے، اور کوئی انتظام نہیں، آدمی بھیجے، اور سارا خرچہ مشینوں تک مزمل صاحب کی والدہ نے کیا، اور قیامت تک ان کا سب کہہ جاری ہے. اور قاضی رفیع الدین کی قبر میں بھی اللہ جنت کے باغات لگائے. اور مزمل کی والدہ صاحبہ جن کی وجہ سے ادارے کے پانی کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اور یاد کرے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، انہ اواب، وہ بے شک اللہ کو چاہنے والے تھے. ایک روایت میں کہ کچھ لوگ میلے کچیلے، پسینوں میں شرابور، چور چور، کپڑے پٹھے ہوئے چلے آئے، حضرت کو دیکھ کے بڑے شرمندہ ہوئے. آپ نے کہا تم مت غمگین ہو، اللہ تم سے راضی ہے. اللہ کے خاص پیغمبر داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنا کام کاج خود کر دیتے. سبحان اللہ. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تابع کیا تھا ان کے پہاڑوں کو، یسبحنا، جو تسبیح پڑھتے تھے، بلاشی والے اشراق، شام کو اور صبح. حضرت صبح اور شام کو جوش میں جو اللہ یا جو بھی حضرت کا طریقہ تھا ذکر و تسبیح کا، تو پہاڑ بھی جھومتے تھے اور پرندے بھی قطار مان کر حضرت کی آواز میں آواز ملا کر تسبیح پڑھتے تھے. والطیر محشورا، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے، کل لہ اواب، سب اس کے، سب اللہ کی طرف مائل تھے. کل لہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ حضرت اللہ کے اواب تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط سلطنت دی تھی. وآتینا الحکمت، اور ان کو عقل و دانش دی. وفصل الخطاب، اور دو ٹوک فیصلے کرنا. حضرت زبردست قاضی القضات تھے اور فیصلہ آپ ایسا بہترین فرماتے تھے. آسان کام نہیں ہے فیصلہ کرنا، اور ایسا فیصلہ کرے آپ کے اگلے کو فائدہ پہنچے. سبحان اللہ. یہ تب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ قاضی یا مفتی بنیں گے اور آپ کے سامنے کیسز آئیں گے. توبہ، دنیا کے اندر مشکل ترین وقت قضا کا ہے. امام اعظم نے اس لیے قاضی بننا پسند نہیں فرمایا، اور خلیفہ منصور سے اسی پہ اختلاف ہوا اور جیل کاٹی. وہیں پر ابو یوسف آیا اور اس نے کہا حضرت خدمت خلق تو ہے، قبول کرے. کہا میں نے دیکھا پانی تیرے منہ میں اتر آیا، تو قاضی بنے گا. جب قاضی القضات بنے ہارون رشید کے زمانے میں، تو لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور ابو یوسف رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہائے میرے استاد کتنے باکمال تھے. جب میں نے مشورہ دیا کہ قبول کر لے، کہا پانی میں نے دے کر تیرے منہ میں اتر آیا، تو ضرور قاضی بنے گا. آج اللہ نے ان کی بات رکھی اور میں قاضی القضات بن گیا. بہرحال سلطان محمود غزنوی کو یہ پریشانیاں تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ کہ مجھے جنتی ہونے کا پتہ دنیا میں چلنا چاہیے. کہتے ایک دن سلطان غزنی کے بازار میں رات کو گشت کر رہا تھا، ایک کبابی کے دکان کے سامنے طالب علم کتاب کھول کے روشنی میں پڑھ رہا تھا. جب کتاب دیکھنے کا وقت آتا ہے پھر قریب آتا ہے، پھر دور جا کے کھڑا ہوتا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس گھر میں مطالعے کے لیے دیے میں تیل نہیں ہے. شاہی فراش کو کہا کہ یہ مشعل طالب کو دے دو. مشعل شاہی جو بادشاہ سے آ گیا کہ چل رہا تھا بہترین قیمتی فانوس, اور طالب علم کو مشعل مل گیا. وہ ماموتا ہو گیا جی بوتا, وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس خوشی میں اس نے رات کو کتنا مطالعہ کیا ہوگا. کہتے ہیں اسی رات کو سلطان محمود نے خواب میں فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کا احترام کیا اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی. تاریخ فرشتہ, احوال سلطان محمود غزنوی. پیغمبر نے ان کو سبکتگین کا بیٹا کہا اور پروپیگنڈا ختم, اور پیغمبر نے طالب کو وارث الانبیاء کہا اور حدیث کی صحت کی دلیل, اور پیغمبر نے بادشاہ کو جنتی کہا, تمام شبہات ان کے ظاہر ہو گئے. اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کا ملک اور دے چکے تھے ان کو عقل و دانش. انبیاء بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وفصل الخطاب, اور دو ٹوک فیصلہ کرنے والی باتیں. بس کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام تقریر کرتے کرتے اما بعد, علماء کہتے ہیں حمد و ثنا اور درود بر نبی کے بعد اما بعد, بعد الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ ان کان امر فہو ھذا. فیصلہ اور دو ٹوک کلام کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. علم علماء کا تقریباً 19-20 ہوتا ہے لیکن انداز کا فرق ہوتا ہے. وفصل الخطاب, مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایسی تقریر و درس دیتے تھے کہ نظیر نہیں تھی کائنات میں. وفصل الخطاب, عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کو مولانا محمد علی جالندری نے کہا حضرت کون کہتا ہے کہ آپ خطیب ہیں, آپ کو خطیب کون کہتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا مجھے دنیا مان رہی, دنیا بیوقوف. کہا آپ کا ایسا بہترین قد ہے, ایسے گورے چھٹے ہیں, ایسے زبردست بہلانے والے زلف ہیں, ایسے شاندار چمکتا ہوا چہرہ ہے, گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہونٹ ہے, آپ کو تو ویسے ہی دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے. اور پھر جب آپ لہ میں آ کے قرآن پڑھتے اور شعر پڑھتے تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے نازل ہو رہا ہے. فرمایا خطیب تو میں ہوں, نہ شعر پڑھتا ہوں نہ خوش آوازی کرتا ہوں, لیکن چار چار گھنٹے تقریر کرتا ہوں ایک ہی لیول میں اور کوئی شخص ہلتا نہیں ہے. مولانا محمد علی جالندری تقریر کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, ختم نبوت کے ابتدائی مبلغ. وفصل الخطاب, اور دو ٹوک کلام کرنا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے بہت تقریریں کی اور ہم نے سنی, لیکن ایک تقریر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر 25 لاکھ کے مجمع میں کی تھی. خدا کی قسم اس تقریر میں ہر دل نے کہا کہ اس شخص کا آخری وقت ہے اور وہیں سے آ کے انتقال ہو. وہ تقریر ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے کوئی نازل ہو رہا, حسین جمیل پیلے رنگ کر آباز بے تن تھا. دارالعلوم دیوبند کے ساتھ سالہ تقریب میں 10,000 علماء کے بیٹھنے کے لیے اسٹیج بنا تھا, اور مفتی صاحب کے اکرام و اعزاز میں مولانا اسعد مدنی کے علاوہ اندرا گاندھی نے 3 گاڑیاں بھیجی تھی, وہ سب وہاں آئی ہوئی تھی. اور بڑا ہندوستانی گورنمنٹ نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کی عالمی سیاست، فاتحانہ قابلیت اور اپنے وقت کے سچ مچ پارلیمنٹرین تھے وہ. آپ کی اس تقریر کی نقل اور اس تقریر کا واگزار کرانا مجھ جیسے کم گو غیر قادر الکلام مدرس کے بس کی بات نہیں. بس اتنا کہتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے بعد مزید حضرت زندہ رہ لیتے. توبہ توبہ. ہم اتنے دور تھے، میں اور مزمل بھائی، ہم ہندوستان گئے تھے دیوبند، اتنے دور تھے جیسے جیتری کا سٹاپ جو یہاں سے ہے، اور مفتی صاحب کا اعلان ہو گیا. حضرت قاری محمد طیب نے خود اعلان کیا کہ ابھی آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل جن کی علمی ثقاحت، فقاحت، تبحر، عالمی سیاست، کامیاب دانشوری اور اپنے آبا و اجداد کی عزت و ناموس پر سچ مچ جان فدا، جو اس صدی کے اندر پورے عالم اسلام کے لیے اور دارالعلوم دیوبند کے لیے فخر اور مفخر کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو دنیا مولانا مفتی محمود کہتی ہے، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. اور بس اس اعلان کے ساتھ ہی 25 لاکھ کا مجمع کھڑا ہو گیا مفتی صاحب کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اس دوران میں اور مزمل وہاں سے لے کے اسٹیج تک آ گئے. میں نے مزمل سے کہا کہ بات چیت نہ کرنا، میں بہترین آبا پہنا ہوا تھا، لاٹھی ہاتھ میں تھی اور پگڑی باندھا تھا. انہوں نے سمجھا کہ یمن یا صنعاء سے شیخ ابھی آئے اور مجھے سیدھا اسٹیج پر لے گئے، اور مفتی صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے والی کرسی خالی کرا کے بٹھا دیا. یا خدا، اہلن و سہلن کہ شیخ ابھی پہنچ رہا ہے. اور جب مفتی محمود صاحب نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کے ساتھ لاکھوں کا مجمع بیٹھ گیا ہوئے، تو ایسا سناٹا ہوا کہ اگر سوئی گرتی تو اس کی آواز سنائی دے. آپ کے کمال میں یہ کمال تو جب آپ نے خود بشروع کیا تمام علماء و کائنات سب خاموش. اسٹیج پر ہر انسان عالم کو 2 یا 3 منٹ، مولانا عبدالحق اکوڑا ہٹک کے 2-3 منٹ، قاضی شمس الدین صاحب کے 2-3 منٹ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے 3 منٹ، ان تمام بزرگوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم اپنا بقیہ وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو دے دیں، وہ پورا ترجمان تقریر کریں گے. اور حضرت مفتی صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹہ خطاب کیا. آپ کے اس فاضلانہ اور فصاحت بلاغت کے منتہا معراج پر تقریر پر اردو ادب، شعر و سخن، علم و عمل اور تفقہ و تبحر بھی قیامت تک فخر کرے. آپ نے عجیب خطاب کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے مقصد پر تقریر کی. دارالعلوم دیوبند کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس میں اور جہان میں کیا فرق ہے؟ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. وفصل الخطاب. سنا ہے کہ ہندوستان نے 4 خطیب پیدا کیے، ایک ابوالکلام آزاد، دوسرے احمد سعید دہلوی، تیسرے مولانا شبیر احمد عثمانی اور چوتھے عطا اللہ شاہ بخاری. وفصل الخطاب 2 ٹوک تقریریں کرتے. شاہ صاحب کا تو عجیب انداز تھا نا، وہ تو عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے، فجر کی اذان اور جماعت اسی جگہ خود کراتے تھے. اور وہ بیمار جن کو آدھے گھنٹے میں 2 دفعہ پیشاب کرنا پڑتا، یہ ان کی کرامت گواہ ہے کہ وہ 6.5 گھنٹے کے بعد بھی پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا تھا. آپ کی تقریر ایسی مسحور کن اور معجزاتی ہوتی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سرزمین ہند نے عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب نہیں دے گا اور نہ قیامت تک دیکھ سکے. آپ ہر میدان میں امام تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور آ گئی آپ کے پاس خبر جھگڑے کی. اس تصور المحراب, جس وقت انہوں نے پلانگا حضرت کا کمرہ داؤد علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام نے اوقات تقسیم کیے تھے. ایک وقت میں دربار عام ہوتا تھا, رعایا پیش ہوتا تھا. دوسرے وقت میں افسران اہل و عیال, اور تیسرے وقت میں اپنے اللہ سے عبادت راز و نیاز. این اس لمحے میں جب آپ اللہ سے عبادت, اللہ کی عبادت اور راز و نیاز کر رہے تھے, دو تین آدمی دیوار پلانگ کے اندر آ گئے, کیونکہ عدالت کا وقت تو گزر چکا تھا. اس دخلوا علی داؤد, جب آ گئے حضرت کے پاس, ففزع منہم, ڈر گئے آپ ان سے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا ڈرنا نہیں, خصمان ہم دو جھگڑالو ہیں. بغا بعضنا علی بعض, بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی. فاحکم بیننا بالحق, ہمارا فیصلہ ذرا صحیح طرح کرے. ولا تشتت, ادھر ادھر ہونا نہیں. واحدنا الی سواء الصراط, اور رہنمائی کیجئے ہماری صحیح راستے کی طرف. ایک تو وہ لمحہ جس میں حضرت اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں, دوسرا جھگڑالوؤں کا دیوار پھلانگ کے آنا, تیسرا حضرت کو کہنا کہ ڈرنا نہیں, چوتھا یہ حضرت کو کہتے ہیں ذرا صحیح سے فیصلہ کرنا, پانچواں حضرت سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں. لا الہ الا اللہ, کسی کو کہے کہ ڈرے نہیں تو وہ تو یقیناً ڈر جائے گا. ڈر یہ کہنا کہ ڈرنا نہیں, یہ خود ڈرانا ہے. اب کیس شروع ہو گیا. ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع و تسعون ناجا, اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجا تو واحدہ, اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا, کہتے ہیں ایک بھی مجھے دے دو, تو فارغ ہو جا اور میرے 100 ہو جائے. وعزنی فی الخطاب, اور مجھ پر غالب آ چکا ہے تقریر میں. بس میری ایک دمبی ہے, اگر آپ بچا سکتے تو بچائے, ورنہ یہ لے رہا ہے اسے. تقریر اس نے جیتی. اللہ, کہتے ہیں نا دو بھائی تھے, ایک 15 منٹ بڑا تھا, دوسرا 15 منٹ چھوٹا تھا, یعنی توامین سے جوڑ ہوا تھا. وہ جو 15 منٹ پہلے پیدا ہوا تھا نا, وہ ہر وقت کہتا تھا میں بڑا بھائی ہوں. سنا نا, میں بڑا بھائی ہوں, خیال رکھنا, میرے سامنے آگے نہ چلنا, میرے سامنے بول, میں بڑا بھائی ہوں نا. وہ بڑا تنگ آیا. اس نے ایک وکیل کو جا کے کہا, یار یہ 15 منٹ بڑا ہے, بڑا تنگ کیا ہوا ہے. کوئی ایسی صورت ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ یہ چھوٹا ہو جائے گا اور آپ بڑے ہو جائیں گے. اس نے کہا اللہ کے واسطے یہ تو بہت ضروری ہے, میری تو ناک میں دب کر رکھا ہے. کہا پیسے لگیں گے 500 روپے, اس زمانے میں 500 روپے کی میز ملتی تھی. اس نے کہا وہ 600 لے لو یار. کہا بلاؤ اس کو. بلا لیا. کہا کون 15 منٹ بڑا ہے؟ کہا یہ. کہا اچھا جی, یہ 15 منٹ بڑا ہے, اس کا انڈا بوتل میں پہلے چلا گیا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کون چھوٹا ہے؟ یہ چھوٹا ہے. کہا اس کا انڈا بعد میں ڈال لیے. یہ صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. کہا اب واپس نکالتا ہوں, یہ پہلے آ گیا, اب یہ بڑا ہو گیا, تو چھوٹا ہو گیا, چل لو یہ 600 روپے. نکلنے میں تو جو بعد میں ڈالا تھا وہ پہلے آ گیا نا. کہا بوتل سے انڈے اس طرح آتے جاتے ہیں, اچھی طرح سن لو, قانون یہ ہے انگریز کا, الہ آباد کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. 600 روپے اس کے گئے لیکن وہ بھائی خاموش ہو گیا. کسی کا کیوں خاموش ہو؟ کہ یار ایک وکیل کے ہاں جانا ہوا, میں چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا. اللہ اکبر. تو عجائب غرائب ہوتے ہیں. ایک وکیل کو کسی نے کہا, یعنی وکیل صاحب اللہ کے واسطے جو تم مانگو فیس دوں گا لیکن کیس میرا جتاؤ. وکیل نے کہا کیس تو جیت لو گے اور یقیناً جیتو گے لیکن مجھے کیا دو گے؟ جو تم مانگو گے. انہوں نے ایک فیس بتایا, اس نے کہا ڈبل. کہا بات سنو, عدالت میں جب پیش ہو جاؤ نا, مجسٹریٹ آپ کو کہے گا آ گئے آپ, تو آپ کہے 3-5. وہ کہے گا کیا نام ہے تیرا؟ کہو 3-5. وہ کہے گا سیدھے کھڑے ہو جاؤ. آپ کہے 3-5. وہ کہے گا یہ کون ہے؟ آپ کہے 3-5. خبردار کہ کوئی اور بات کہی, بے ذمہ دار نہیں ہوں گا اگر پٹ گئے. اس نے کہا بے فکر ہوا. عدالت میں پیش ہوا, پیشکار نے مجسٹریٹ کو کہا کہ وہ آ گیا جن کا مقدمہ چل رہا ہے. کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا 3-5. کہا کہاں سے رہتے ہو؟ کہا 3-5. کہا آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ کہا 3-5. کہا صحیح بات نہیں کرو گے؟ کہا 3-5. کہا مجھے جواب کون دے گا؟ کہا 3-5. وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا وہ دیوانہ ہے, 3-5 کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے, یہ پکڑ کے لائے, چلو بری ہو نکلو. وہ باہر نکلا. وکیل صاحب بھاگا بھاگا آیا کہ میرا فیس کہا 3-5. کہا میں نے سے کہا تھا کہا 3-5. کہا انا للہ کہا 3-5. کہا لا حول ولا قوۃ کہا 3-5. وکیل صاحب کے ساتھ بھی 3-5 کر لیا, اس نے بھی جان جوڑا. توبہ توبہ. وعزنی فی الخطاب, اور یہ غالب آ چکا ہے میرے اوپر کلام میں, گفتگو کا بڑا ماہر ہے, ابو الکلام ہے. قال حضرت داؤد نے کہا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الى نیاجی, یقیناً ظلم کر چکا ہے مانگ کر تیری دمبی اپنی دمبیوں کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور بے شک اکثر پارٹنرز, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, زیادتی کرتے بعض بعض پر, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ جو ایمان و نیک عمل والے ہیں, وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, بہت تھوڑے ہیں وہ. داؤد علیہ السلام نے یکدم فیصلہ شروع کیا. جب آپ نے فیصلہ شروع کیا تو دوسرے نے کہا علی جناب, علی جا, علی جا, پیغمبر زمانہ خلیفہ برحق, میری بات تو سنی نہیں گئی, ایک ہی سن کر کے فیصلہ کرنے لگے. لا الہ الا اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے اس فیصلے میں کچھ کمی ہو گئی. سننا تو چاہیے تھا, مدعی کے ساتھ مدعا علیہ کی بات بھی سننا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. ایک طرف کا سن کے مشکل ہے فیصلہ. وَظَنَّ دَاوُدُ, اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام, خیال کیا سمجھ گئے, اَنَّمَا فَتَنَّاهُ, کہ ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, معافی مانگی رب سے, وَخَرَّ رَاكِعًا, گر گئے رکوع میں اور اللہ کی طرف مائل ہو کر, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, ہم نے معاف کر دیا انہیں, وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ اور بہترین انجام تھا. سبحان اللہ, اللہ نے فوراً کہا کہ معاف ہو گئے, بس ذرا سی غلطی ہو گئی ٹھیک کر دیا فیصلہ. او بنی اسرائیل کو موقع مل گیا, اور غلط کار مورخین کو اور مفسروں کو ڈول بجانا شروع کر دیا, ڈول مار ہوتا ہے نا ڈولکی کا گولو والا, پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کر دے ایسے ظالم لوگ. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ایک عورت بہت خوبصورت ان کو معلوم ہوئی اور اس کے خاون کو کہا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کروں. نے کہا نہ, جان جائے لیکن میری بیوی کیوں جائے. آپ نے اس شخص کو ایک مشکل مہم پر بھیجا, وہ اس مہم میں قتل ہو گیا, عورت فارغ ہو گئی اور عدت گزار کے آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا. یہ اسرائیلیوں نے انبیاء کے خلاف ڈرامے رچا ہے. معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے اور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور بھی 10 واقعات آلوسی نے نقل کیے پھر رد کیے. اسی واقعہ کو دیکھ کر مودودی صاحب نے تفہیمات میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام بری سوسائٹی سے متاثر ہو گئے تھے اور پھر کہتے ہیں وہ اچھی حسین عورتوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے. انبیاء کے بارے میں ایسے بے دڑک جملے لکھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہودی اخلاق کا اثر صحابہ پر بھی تھا, وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ بیوی چھوڑو مجھے دو میری والی تو لے, اور صاف لکھا ہے یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا. تفہیمات جلد 2 صفحہ 147. ظالم ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ عجیب عالم ہے اور جماعت اسلامی کا بانی ہے کہ اس کے قلم سے انبیاء بھی مجروح ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا محافظ ہے اور نبیوں پر حملہ آور ہے. لعنت ہو ایسی تاریخ دانی پر جس میں آدمی کا اپنا ایمان جائے. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا روئے زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق, فیصلہ کر لوگوں کے درمیان صحیح طرح. ولا تتبع الہوا, پرواہ نہ کرے خواہشات کی. فیضلک عن سبیل اللہ, ورنہ دور کر دے گا آپ کو راہ راست سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں سیدھے راستے سے. لہم عذاب شدید, ان کے لیے بڑا عذاب. بما نسوا یوم الحساب, بوجھے بھول بیٹھنے حساب کے دن کو.